من دون صلى على رسول الله معوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خواتين وحضرات ایک سوال تھا جو ہم لاسٹ ٹائم پریویس سنڈے ہم ایک سوال کے بارے میں بات کر رہے تھے. کسی صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ مقام حیرت عالم ہوت اور مختلف اسی طرح جو عالم ہیں ان کے بارے میں, تو میں نے مقام حیرت کے بارے میں تو عرض کر دیا تھا کہ جہاں علم کی انتہا ہوتی ہے وہ مقام حیرت ہے. اسی طرح عالم ہاہوت ایسی صورت اور ایسی کنڈیشن کو کہا جاتا ہے جو تخلیق کائنات سے پہلے موجود تھا, جو عالم چونکہ ایک سناٹا تھا بالکل, اسی نسبت سے اس کو عالم ہاہوت کہا جاتا ہے. یہ ایک عالم ہے. یہ عالم صرف اسلام ہی میں نہیں ہے کہ اسلام کی جو روحانی پہلو ہے اس میں کہا جاتا ہو, یہ ان کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی تقریباً 2000 سال پرانا مذہب ہے, لیکن یہی عالم عالمین ہندو مذہب میں بھی ہے. بائبل جس اوریجنل زبان میں نازل ہوئی تھی, اس کے بعد اس کا ترجمہ عبرانی میں ہوا, پھر انگریزی میں ہو گیا. بائبل میں عالم کو ڈیوس کے نام سے کہا گیا ہے, ڈیوس یا عالم کو کہتے ہیں. تو جہاں جہاں مختلف عالمین کا ذکر آیا اس میں ڈیوس اور اس کے آگے پھر اس عالم کا نام ہے. اسی طرح جو ہندوؤں کی متبرک کتابیں ہیں اس میں برہما کا لفظ استعمال ہوا ہے ایک عالم کے بارے میں. برہما عالمین کو ہندی میں کہتے ہیں, بلکہ سنسکرت میں کہتے ہیں. جو عالم ہاہوت ہے اس کو بائبل میں ڈیوس ایبسکونڈٹس کہا گیا ہے, اور اس میں بھی عالم ہاہوت کی یہی تعریف بیان کی گئی ہے جو اسلام میں ہے, کہ جب کچھ نہیں تھا, صرف رب تھا, اس کے فرشتے تھے, جنات تھے, تو رب نے چاہا کہ ایک ایسی تخلیق ہو میری جس سے میں میرا اظہار ہوتا ہو. تو رب تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی, لیکن اس سے پہلے رب تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کر دیا. تو وہ جو اس کائنات کی تخلیق شروع ہونے سے پہلے کا وقت ہے, وہ جو صورتحال ہے, وہ جو ماحول ہے, وہ عالم ہاہوت کہلاتا ہے. اسی طرح عالم لاہوت ہے. عالم لاہوت در حقیقت عالم تجلیات بھی کہلاتا ہے, اور اس عالم میں ایک کنٹینیوس پروسیس ہے کہ تجلیات کے چھوٹے چھوٹے سے دائرے وجود میں آتے رہتے ہیں, اور وہ دائرے چھوٹے چھوٹے پھیلنے لگتے ہیں, بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں, حتیٰ کہ تجلیات کے وہ دائرے پوری کائنات کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں. اور عالم تجلیات کی انتہا نہر تثبیت پر جا کے ہوتی ہے. اس سے آگے چمکدار اندھیرا ہے. یہ نہر تثبیت وہ ہے جس کا ذکر کسی ایک نشست میں یہاں ہوا تھا, کہ اس سے پھر آگے علوم کی نہریں نکلی ہیں, تو نہر تسبیح انفیکٹ بحر نور مروارید سے برآمد ہوتی ہے اور اس سے آگے پھر نہریں نکلی ہیں 18، جن میں سے 4 مخصوص ہیں، رب تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور 14 نہریں اپنی مخلوق کے لیے. پھر ان 14 نہروں میں سے بے شمار نہریں نکلی ہیں، اور وہ علوم کی نہریں ہیں جن کی ٹوٹل تعداد 111,118 بنتی ہے. تو یہ وہی نہر تسبید ہے جس کا ذکر یہاں پہلے ہو چکا. یہ عرش پر سب سے بلند مقام ہے، اور اس مقام کو حجاب محمود کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. اور اب اس سے آپ کو مقام محمود سمجھ آ جائے گا، جس کا ذکر اذان کے بعد کرنے والی دعا میں ہے. تو یہ سب سے بلند مقام ہے، حجاب محمود کہلاتا ہے وہ. اس کے بعد اگلا مقام عالم جبروت ہے، اور عالم جبروت در حقیقت وہ مقام ہے یا وہ صورتحال ہے جو تخلیق کائنات کے بعد ڈیولپ ہوئی ہے. تخلیق کائنات جب ہو گئی اور دوسری تمام چیزیں بنا دی گئیں، تو وہ جو رنگ روپ نکلا ہے وہ عالم جبروت ہے. یہ وہ عالم ہیں جن کا تعلق انسانی زندگی سے بعد میں پیدا ہوا ہے. ان عالمین کی سیر رب تعالیٰ کرا دیتا ہے انسان کو، جب انسان علم کہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس کے اعمال ایسے ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رب تعالیٰ ملتا ہے تسبیحات سے، یہ اکثر اوقات میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اپنا ویو پوائنٹ کوئی زیادہ بہتر طریقے پہ بیان نہیں کر پاتا. اس لیے یہ انڈرسٹینڈنگ ہماری برقرار رہتی ہے کہ رب کو اگر پانا ہے تو تسبیحات سے کام لیا جائے. رب تسبیحات سے نہیں ملتا ہے، یہ کمبینیشن ہے عبادت کا اور انسان کے اعمال کا، یا مختصر لفظوں میں یہ کہیے کہ رب ملتا ہے اطاعت سے، بندگی سے. اور وہ بندگی اس طرح کی بندگی نہیں ہے جیسے میں کرتا ہوں، کہ سلیکٹو بندگی ہے. جو چیزیں مجھے سوٹ کرتی ہیں اس میں تو میں رب کی بندگی کر لیتا ہوں، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی ان کو میں بڑا کنوینئنٹلی اگنور کر دیتا ہوں. غیر مشروط اطاعت رب تک لے جاتی ہے، تسبیحات نہیں لے کے جائیں گی. بغیر اخلاص کے ذکر اذکار انسان میں عاجزی کا تکبر پیدا کرتے ہیں. تکبر کئی طرح کا ہے. سب سے خوفناک تکبر عاجزی کا تکبر ہے. تو جب انسان بغیر اخلاص کے ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات رولتا ہے، تو اس میں عاجزی کا تکبر پیدا ہوتا ہے کہ انسان بزوں میں خود یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں عاجزی کی طرف چلا گیا. در حقیقت وہ عاجزی نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دے، ہم پر تنقید کر دے، یا کوئی ذرا سی سخت بات کہہ دے، تو جس طرح سے شدت سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ ریئیکشن نتیجہ ہوتا ہے عاجزی کے تکبر کا. کہ ہم عاجزی کے تکبر میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں کہ میں بہت عاجزی والا انسان ہوں. اخلاص بہت ضروری ہے، اعمال میں بھی اور عبادات میں بھی. رب ملتا ہے، جب رب راضی ہوتا ہے تو رب تعالی علم عطا کرتا ہے انسان کو. اور وہ علم مختلف ذرائع سے ملتا ہے. ایک ذریعہ اس میں روح کی سیر کا بھی ہے کہ رب اپنی رحمت کے صدقے اجازت دے دیتا ہے کسی بھی روح کو اپنے اسرار کائنات میں ایک حد تک سیر کرنے کی، اور ان میں یہ عالم بھی شامل ہے، ان عالم لاہوت، عالم ہاہوت، عالم جبروت، عالم ناسوت، مقام حیرت، یہ تمام چیزیں پھر رب تعالیٰ اس کو سیر کرا دیتا ہے. کچھ سوالات ریپیٹ ہو جاتے ہیں کافی، اور اس سے بعد میں مجھے لوگوں کے اعتراضات موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ریپیٹ کرنے سے. یہ سوال ایسے ہیں، اس میں شکوہ تو کیا ان صاحب نے. پہلا ان کا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود کو رب العالمین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، رب العالمین اور رحمت للعالمین کی وضاحت کر دیں. یہ دو تین نشستوں میں اس پہ بات ہو چکی، یہ انصاف کے لیے میں خود تلاش کر دوں گا کہ کس سی ڈی میں وہ گفتگو ریکارڈڈ ہے، اور اگر یہ صاحب ذرا مہربانی فرمائیں اپنا نام صابر صاحب کو بتا دیں تو میں جو ہی فرصت ملتی ہے مجھے ڈھونڈ دوں گا آپ کو کہ وہ کس سی ڈی میں ہے لکھ. دوسرا سوال ان کا علم حضوری اور علم حصولی کے بارے میں ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، اور وہ جو میں شکوہ کہہ رہا تھا وہ ہے کہ سی ڈی سے اس سوال کا جواب نہیں مل سکا. آپ کے معاونین نے بھی اس راہ کرم کوشش کی لیکن یہ سوال نہیں مل سکا. اب آپ ہی بتائیں کہ علاج اس کا بھی چارہ گر ہے کہ نہیں. یہاں جو ریگولر آنے والے صاحبان ہیں شاید انہیں بھی یاد ہو کہ علم حضوری اور علم حصولی پر خاصی تفصیل میں بحث ہوتی رہی ہے. یہ میں آپ کو تلاش کر دوں گا، آپ صرف اتنی مہربانی کر لیں کہ صابر صاحب سے کانٹیکٹ کر لیں تاکہ میں سی ڈیز میں سے ڈھونڈ کے وہ سی ڈی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. کسی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کی شخصیات کے بارے میں کچھ عرض کر دیں، کیا یہ دونوں اصحاب روحانیت کے سفر سے کچھ واسطہ رکھتے تھے؟ سب میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں اظہار خیال کے لیے اظہار خیال کرنے والے کو اس سے بڑا ہونا ضروری ہے. اگر میں کسی صاحب کے بارے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھے سرجن ہیں تو ان کی اس مہارت کی تعریف یا ان کی اس مہارت کے بارے میں کوئی نیگیٹو ریمارکس دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سے بڑا سرجن میں خود ہوں. اسی طرح اگر میں کسی صاحب کے بارے میں یہ کہوں کہ فلاں شخص اچھا ہے یا فلاں شخص برا ہے تو یہ اظہار خیال کرنے کے لیے مجھے ان سے کہیں بہتر شخص ہونا ضروری ہے. قدرت اللہ شہاب بہت سینئر بیوروکریٹ تھے، بہت پڑھے لکھے صاحب تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. ان پر کمنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے زیادہ لائق ہونا ضروری ہے، ان سے زیادہ قابل میرا ہونا ضروری ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے، سچائی یہ ہے کہ میں ان کے شاید چپراسی کسی بھی قابلیت نہیں رکھتا، تو میں کس طرح یہ جان سکوں گا کہ قدرت اللہ شہاب روحانی شخصیت تھے یا نہیں تھے؟ اس لیے کہ میں تو کوئی علم رکھتا ہی نہیں. اسی طرح ممتاز مفتی صاحب کمال کے رائٹر تھے، کمال کے مفکر تھے، ندرت خیال ان کے یہاں کمال کی ہے، ان کا سٹریچ آف امیجینیشن بے پناہ تھا. اب ان کے بارے میں کہنے کے لیے مجھے ممتاز مفتی سے بڑا ہونا ضروری ہے میرا، تو میں تو ان کا کوئی لاکھواں حصہ بھی نہیں بنتا، تو میں ان کی شخصیت پر کامنٹ کیسے کر پاؤں گا؟ اس لیے میں معافی چاہتا ہوں. اور ویسے بھی ایک میں عرض کروں کہ اس خوف سے کہ میں چونکہ بہت چھوٹا ہوں، علم کے قریب سے بھی نہیں گزرا میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے سے اچھا گردانتا ہوں، اس لیے میں کسی کی ذات پر کبھی کامنٹ نہیں کرتا. میں معافی چاہتا ہوں، ایسے سوال جب پہلے بھی آئے اب بھی تو میں ان کا سوال کا جواب دینے سے معذرت کر لیا کرتا ہوں. یہ میرے دائرہ کار سے کہیں آگے کی چیزیں ہیں. استخارہ کے طریقہ ہر کتاب میں, ہر جگہ, حتیٰ کہ نماز کی کتابوں میں بھی ہے. اگر آپ وہاں سے دیکھ لیں تو استخارہ کر لیجئے. ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پر معین اختر صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا کہ کوئی غریب انسان میرے جیسا بازار گیا اور تربوز خرید لایا تھا. گھر لا کے اسے کاٹا تو اس میں سے جن برآمد ہوا. اس جن نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک خواہش بتا دیں وہ میں پوری کر دوں گا. تو یہ چونکہ میری طرح غریب آدمی تھے تو انہوں نے بہت سی چیزیں سوچیں. پھر خیال آیا کہ نہیں, سب سے دیر پا اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ مجھے ایک عالیشان مکان بنا دے. تو جن سے کہا کہ بھائی میری ایک خواہش جو تم نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے محل بنا دو. تو جن نے کہا کہ پاگل ہوئے ہو, اگر میں محل بنا سکتا ہوتا تو خود تربوز میں رہتا. تو حضور, اگر استخارے کا طریقہ مجھے آتا ہوتا, میں استخارہ کر سکتا ہوتا تو میں خود اپنے لیے نہ کر لیتا. یہ دوسرا سوال انہی صاحب کا یہ ہے کہ یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی صاحب سوال میں کچھ پڑھنے کا پوچھتے ہیں تو جو آیت یا سورت آپ انہیں بتاتے ہیں تو کیا حاضرین محفل بھی اسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ خود اعتمادی بہتر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کا ساتواں رکوع سات مرتبہ تہجد کے بعد پڑھا جائے تو کیا یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھائی انڈیویجول انسان کی روحانی کیفیت کے مطابق ہوتی ہے. ایک ہی چیز ہر شخص کو فائدہ نہیں دے پائے گی. وہ جن صاحب کو کہا گیا ہے وہ انہی کو سرو کرے گی. ان صاحب کا ایک سوال یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ کیا صدقہ صرف گوشت کا یا جانور ذبح کر کے ہی دیا جا سکتا ہے یا پھر کسی مستحق کی مالی مدد بھی صدقہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے, اس کی بھی وضاحت کر دیں. عربی میں صدقہ اور خیرات ایک ہی معنوں میں لیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں اصطلاحی معنوں میں ان دونوں میں فرق ہے. صدقہ وہ ہے, یہ میں اپنے یہاں کی اس معاشرے کی جہاں ہم رہتے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات عرض کر رہا ہوں, جو انسان کو کسی مشکل سے محفوظ رکھنے کے لیے, کسی بلا سے بچانے کے لیے جو چیز دی جاتی ہے اسے صدقہ کہتے ہیں. یہ انفلوئنسڈ ہے ہندو کلچر سے. اور خیرات وہ ہے جو ہم اللہ کے نام پر کسی کو دیتے ہیں. یہ جو اگلی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے, یہ عربی سے آیا ہے کہ جو صدقہ و خیرات ہم کرتے ہیں اس پر سب سے پہلا حق ہمارے ان رشتہ داروں کا ہے جو مالی لحاظ سے کچھ زیادہ فارچونیٹ نہیں ہے. پھر پڑوسی کا ہے, پھر قریبی جاننے والوں کا, پھر دور سے جاننے والوں کا, اس کا درجہ بدرجہ یہ اسلام نے طے کیا ہوا ہے. صرف اس میں ایک احتیاط کر لینی چاہیے کہ کسی سید کو زکوٰۃ, صدقہ اور خیرات نہیں دی جانی چاہیے. سید کو اگر دینا ہے تو پھر ہدیۃً کچھ پیش کر دیا جائے. چوتھا سوال ان کا ہے کہ اپنے رب کا شکر کیا نماز ادا کرنے کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ خاص کر اس لیے کہ جب نماز میں خشوع و خضوع نہ ہو. بھائی, نماز ہم پر فرض ہے. نماز اظہار بندگی ہے, اقرار بندگی ہے. اس اقرار کو ظاہر کرنے کا نام بندگی کے اقرار کو ظاہر کرنے کا نام نماز ہے. رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم اس میں دوسروں کو حصہ دار بنا لیں. یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے میرے رب کا عطا کردہ ہے اور اس پر اس کے سب بندوں کا حق ہے. یہ جو کوئی مجھ سے کچھ لے جا رہا ہے، میں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ اس کا حق ہے جو لے کے جا رہا ہے، بلکہ وہ مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ مجھے اس کا حق جو میری کمائی میں تھا وہ پہنچانے کے لیے کوئی دو کرنے سے بچا لیا اس نے. تو جب انسان یہ سوچ کر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو وہ شکر کرنے کا بہترین طریقہ ہے. شکر کرنے کا ایک کمتر درجے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان دل میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے کہ یا اللہ، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے یہ سب عطا فرمایا جبکہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، میرا کوئی استحقاق نہیں، لیکن تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے عطا فرماتا ہے. اور اس سے بھی کمتر درجے کا شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے با آواز بلند کہا جائے شکر ہے اللہ کا. جیسے شکر کرنے کے یہ مختلف طریقے ہیں، اس طرح فقیر کے نزدیک زبان پر یہ لانا کہ باوجود دعائیں مانگنے کے باوجود کوشش کرنے کے مجھے فلاں چیز عطا نہیں ہوئی، یہ ناشکر گزاری ہے میرے نزدیک. کہ ہم صبح سے شام تک ہزارہ نعمتیں، ہزارہ رب کی عنایات، ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اگر کہیں ایک کوئی چیز ہمیں نہیں ملی ہے تو وہ صرف وہی چیز ہمیں یاد رہتی ہے اور اسی کا ذکر جگہ جگہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں چیز نہیں دی، جبکہ ہزارہ چیزیں صبح سے شام تک ہم استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے جا کے کسی دعا کرنے والے کو کہنا کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، اللہ عطا نہیں کر رہا، آپ دعا کریں اللہ عطا کر دے، میری انڈرسٹینڈنگ میں، تو یہ اللہ کا شکوہ بیان کرنا ہے، اللہ کا گلہ بیان کرنا ہے کسی کے پاس. جو کسی بندے کے لیے کوئی زیادہ قابل ستائش بات نہیں ہے کہ اپنے آقا کا گلہ شکوہ بیان کرے یہ کہہ کے کہ مجھے کچھ ملا نہیں. ایک سوال صاحب نے کیا ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پانے والے صاحب اکرام ہمارے لیے ایک بہت بڑا تاریخی سبق ہیں، کہ وہ اپنے دور میں ایک دوسرے کی مدد اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے. آج کے مسلمان کا اخلاق کیوں اتنی تیزی سے گرتا جا رہا ہے؟ ہر رشتہ دار ایک دوسرے کو ذلیل خوار کرتا ہے، ہر وقت ایک دوسرے کی کسی شکل میں کاٹ کرتا ہے. ہم ملتے وقت ایسے ملتے ہیں جیسے ہم نے ولایت کی تمام منازل طے کر لی ہوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور آپ اس کا سدے باپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ پھر سے مسلمان ایک ہو جائیں؟ بہت سادہ اور سیدھی سی بات ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے صرف یہ یاد کر لیا کریں کہ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل فرمایا اور اس کی نقل کر لیں، تو ہم اسلام یا شریعت یا قرآن کے عین مطابق زندگی گزارنے لگیں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قرآن کا عملی نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انسانی اخلاق کا بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر نمونہ کہیں مل نہیں سکتا. تو اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے اتوار وہی ہو جائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے تھے. یہ اس کے لیے کوئی ہمیں ایکسٹراڈنری انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں، نہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے، सिर्फ इतना सा ही हमें काम करना है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जुबानी इजहार करने की बजाय अगर हम अमली इजहार कर दें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमूने अपनी जिंदगी अपने हयात तैयबा की सूरत में छोड़े हैं उसको इख्तियार करते चले जाएं, तो ये खुद हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा।
लास्ट टाइम आप गुरु की बातचीत की और तारीफ की के सी चल रही थी, तो मुझे वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने जो मैं कोई छोटी उम्र में बाहर चला गया था, तो गुरु की बातचीत की के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और मैंने जो यूरोप में देखा कि वहाँ पे आई जरूर है, शराब नोशी होती है सड़कों पे, बोसो किनार वगैरह, लेकिन वहाँ पे डिसिप्लिन इंसानियत के बाकी भी तकाजे काफी हद तक हैं, और उनका बिहेवियर एंड एटीट्यूड इन सोसाइटी इज वेरी पॉजिटिव। तो मैं वो बातचीत के लिए यहाँ, लेकिन मुझे कोई ऑन दी रोड्स और इन दी सोसाइटी या मुख्तलिफ महफिलों में कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसकी वजह से मैं वो बालिशी को कर सकूं, बल्कि अजीब सा ही बिहेवियर और एटीट्यूड है जिसमें सेल्फिश ज्यादा है वहां पे सेल्फलेस। तो मुझे कोई ऐसी कोई वीर तो जिनसे मैं ये सीख सकूं, पूछ सकूं कि नॉट थ्योरेटिकली कि हम लोग किस तरह प्रैक्टिकली अपने रूप को पाक करेंगे वो बालिशी होगी, और या कोई ऐसा मुझे वो अपनी सफाई कर लिए कोई नहर कोई कुआं कोई दरिया जैसे हिंदू जाता है और वो अपने आप को साफ करता है, या कोई हजूर हवाम ही हो तो मैं जहां जाके पाक साफ हो जाऊं, तो इस तरह नहीं वे और एनी हमाम और एनीथिंग का चांस मैं ये कुछ सीख लूं कर लूं, वरना मैंने तो अपनी और प्रैक्टिकल लाइफ में वो आए और पता चले और लोगों का भी बिहेवियर एटीट्यूड वो पाकीज़ा हो, नॉट थ्योरेटिकली बट इन प्रैक्टिकल, हम एक अच्छे
महज़ जब इंसान अमल की बजाय बातों का धनी हो जाए, जब इंसान के पास सिर्फ दावे रह जाए, तो फिर यही सूरत हाल हुआ करती है जो आज ये गैर मुल्क से आए हुए एक साहब की जुबान से सुनने को मिली है। मैं खुद इसी तलाश में हूं कि मुझे कोई इंसाफ के अल्फाज में कोई नहर कोई कुआं या कोई हमाम ऐसा मिल जाए जिसमें मैं नहाकर अपनी रूह की कसावटें दूर कर पाऊं। अनफॉर्चुनेटली रूह की कसावटें दूर न तो बातों से होती हैं ना ही दावों से और ना ही अपने आप को अच्छा कहने से होती हैं। इसके लिए इंसान को मिल में से गुजरना पड़ता है, इंसान को अपने आप को चक्की के दो पार्टों में डाल के पिसना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान को ये सब चीजें हासिल होती हैं। ऐसा नहीं कि हम सदा से ऐसे थे, आज से सिर्फ 65 साल पहले भी हमारी अखलाकी हालत इससे कहीं बेहतर थी जो आज है। जब से हमने जुबानी दावों और बातों को अपना चलन बनाया है और अमल से हम दूर चले गए हैं, ये हालत दिन ब दिन हमारी बिगड़ती गई है। सिर्फ मेरे इन्हीं गैर मुल्की भाई ने ये بات نہیں کہی بلکہ مختلف فورمز پر میں سرکاری حیثیت میں بھی اور اپنی نجی حیثیت میں بھی جہاں جہاں گیا اتنے کھلے لفظوں میں تو نہیں لیکن ڈھکے چھپے لفظوں میں اور غیر ملکی اصحاب نے بھی یہی بات کہی جو آج ان صاحب نے فرمائی ہے. ہم بزوں میں خود تو بہت اچھے ہیں لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا اچھا ماننے کو تیار نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور چلے گئے. ہم اپنے مذہب کے بارے میں بھی بڑے سلیکٹو ہیں, صرف وہ چیزیں اس میں سے لیتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کر جاتی ہیں, اور باقی چیزیں جس سے ذرا بھی انکنوینئنس کا پہلو نکلتا ہو ہم اسے کنوینئنٹلی اگنور کر دیتے ہیں. روح کی پاکیزگی کے لیے نہ تو کہیں کوئی ہمیں نہر ملے گی, نہ کوئی کنواں, نہ کوئی حمام, یہ ہمیں خود کرنا ہوگا. انگریزی میں ایک محاورہ, بڑا پرانا پروورب وہاں یاد آ گیا کہ یو ٹیک کیئر آف پینیز, پونڈز ول ٹیک کیئر دیم سیلز. اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنت پر عمل کرنے لگیں تو بڑی چیزوں میں از خود ہم درست ہو جائیں گے, پھر عادتاً ہی ہم بڑی چیزوں میں بھی سنت کی اتباع شروع کر دیں گے. تو پھر کسی بھی غیر ملکی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ تو پاکستان ہے, یہاں پاک روحیں رہتی ہیں, لیکن یہاں آ کے میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہوا. میری تو گزارش یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی کرنی شروع کر دیں, بہت محتاط ہو جائیں ہم تو انشاءاللہ تعالی بڑی چیزوں میں ہم خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ان صاحب کا ایک دوسرا سوال بھی ہے, خواب کی حقیقت کیا ہے؟ نیز لوگوں سے ملنے کے بعد یہ نچوڑ نکالا گیا ہے کہ فجر کی اذان سے ذرا کچھ منٹ پہلے اگر لوگوں کو جو خواب نظر آتے ہیں وہ کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اور خواب کی اقسام بھی بتا دیں. یہ ابھی کوئی دو چار مہینے پہلے ہی خواب پر خاصی سیر حاصل یہاں گفتگو ہوئی تھی, اس گفتگو کو سن لیجئے, اس میں خواب کی قسمیں بتائی ہوئی ہیں, خواب کس وقت کب کیوں نظر آتے ہیں, کس وقت کا خواب سچا ہوتا ہے, سب خاصی صراحت کے ساتھ اس کو بیان کیا تھا. مجھے کچھ نہیں, میں نئے سرے سے بھی اس میں عرض کر سکتا ہوں آپ سے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگوں کو بعد میں یہ شکوا ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, آپ کہیں بھی باتوں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے لگتے ہیں. تو اگر آپ جن صاحب نے بھی یہ سوال کیا ہے کر دیں. البتہ اس میں ایک اضافی چیز میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے حق میں یہ بہت بہتر ہوگا اگر ہم خوابوں سے باہر نکل آئیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ ایک میرا ہی تجربہ نہیں ہے, سب کا تجربہ ہے کہ لوگ بلائے بلائے پھرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھ لیا, کوئی آدمی میرا خواب سن لے. تو میں ابھی اپنے ایک دوست سے جو مجھے خواب سنانے پہ مصر تھے, ایک دن ان سے میں مذاق میں کہہ رہا تھا کہ میں بہت جلد اقوام متحدہ میں ایک کیس لے جانے والا ہوں جس میں میں درخواست یہ کروں گا کہ ہمارا قومی نام بدل کے خوابوں کی ماری قوم رکھ دیا جائے. ہم میں سے ہر آدمی خواب سنانے کے لیے اتنا بیتاب ہوتا ہے کہ اگر محاورے کی زبان میں بات کی جائے یا کسی ادیب اور شاعر کی زبان میں بات کی جائے تو عالم یہ ہے کہ ہم دوڑے پھر رہے ہوتے ہیں سڑک پر بلائے بلائے, خدا کے لیے میرا کوئی خواب سن لے, میں نے خواب دیکھ لیا, خدا کے لیے سن لو, میں مر جاؤں گا, خواب سن لو. خوابوں میں کیا رکھا ہے؟ میں نے تو صاحب علم لوگوں کو انگلی کے ایک اشارے سے ستاروں کی چال بدلتے دیکھا ہے, خود ذاتی طور پر تجربہ ہوا ہے مجھے. तो अगर इंसान इतना ताकतवर है कि अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर से सितारों की चाल बदल दे तो ख्वाब क्या मायने रखते हैं। वहां हम उस मकाम पर पहुंचे हैं जहां ये हाथ की लकीरें हमारे बाएं हाथ का खेल होती हैं कि इस पर हाथ अगर दो बार यूं फेरा तो लकीरें बदल गईं। ये इंसान का मकाम आता है, उंगली से इशारा कर दे तो सितारे अपनी चाल बदल देते हैं। वो उस मकाम के लिए कोशिश कीजिए, ख्वाबों से ड्राइव न की। ख्वाब क्या मायने रखते हैं? कुछ भी नहीं। मर्द मोमिन है, उसकी ठोकरों पर ऐसी तमाम चीजें पड़ी रहती हैं। शर्त यह है कि मर्द मोमिन हो। तो हम, मैं और आप, अगर अपने लिए मर्द मोमिन का मकाम टारगेट कर लें कि मुझे उस मकाम पर पहुंचना है, तो फिर ये जिन्नात, जादू, तावीज, ख्वाब, ये सब ठोकरों पर पड़े रहते हैं कि रब की गुलामी कर रहा है, बाकी सब चीजें उसकी गुलामी करती हैं। रब के गुलाम होती हैं सब चीजें, उसके इशारों पर नाचती हैं। तो वो मकाम हासिल करें अगर हम, एक सवाल किसी साहब ने मेरी ही गुफ्तगू से कोट किया है कि आपने एक बार कहा था कि दो सूफी आपस में साइफर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, साइफर्ड लैंग्वेज से क्या मुराद है? रूहानियत की टर्मिनोलॉजी में गुफ्तगू होती है उनकी, जिसको मुझ जैसा इंसान शायद समझ नहीं पाएगा बैठ के पास, तो लगेगा कि ये कोई ऐसी चीज की गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस दुनिया में शायद पाई नहीं जाती। अब वो जुबान क्या है, किस तरह उसको साइफर्ड किया गया है, अब उसके लिए तो कोई साहिब इल्मी आपको बता पाएगा, मैं क्या बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे फौज के दो अफसर अहम मैसेजेस साइफर्ड लैंग्वेज में कम्युनिकेट एक दूसरे को करते हैं, लेकिन वो साइफर क्या है वो किसी के इल्म में नहीं आता, ना ही वो उनको बताने की इजाजत होती है। तो अगर ये मेरे इल्म में भी हो, कहीं मैं खुशकिस्मती से अगर सूफी होता और मेरे इल्म में सब होता तो मैं आपके सामने रख देता। इंसान इल्म जब हासिल करता है और एक खास मकाम पर आता है तो ये सब चीजें खुद ब खुद उसके इल्म में आने लगती हैं, लेकिन उस वक्त तक वो इतना बाजर्फ हो गया होता है कि इन चीजों को जुबान पर नहीं लाता। मैं तो ये दुआ कर सकता हूं कि जिन साहब ने भी सवाल पूछा, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत के सदके उस मकाम पर ले जाए कि वो बरगजीदा सूफी बन जाए, तो साइफर लैंग्वेज उनकी समझ में खुद ब खुद आ जाएगी, रब ताला उन्हें अता फरमा देगा और वो बड़े फ्रीली उस साइफर्ड लैंग्वेज में किसी और सूफी के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। किसी साहब ने सवाल किया है कि मेरे बारे में कहा है कि आप कहते हैं कि फकीर बेहतरीन दीनदार होने के साथ साथ बेहतरीन दुनियादार भी होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए दुनियादारी का सूटेबल लेवल क्या है? इंसान के लिए दुनियादारी का सबसे बेहतरीन लेवल वही है जिसका नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली जिंदगी की सूरत में हमारे लिए छोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये जो दूसरे लोगों के लिए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्रोच जिंदगी के लिए जो थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मामलात को तय करने के लिए जो रवैये थे, वही सूटेबल लेवल है दुनियादारी का हमारे लिए। अगर उसकी हम कॉपी कर लें तो हम खता नहीं खा सकते, कहीं कोई गलती नहीं हो अगर उसी की इत्तबा कर जाए, और वही बेहतरीन सूटेबल लेवल है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।